أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. سلسلہ دروس مذہب اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام میں یہ آج 66 نمبر درس ہے. آج کے درس میں بھی مالکی مذہب کے عالم دین کے مکتوب نمبر 37 کا مفصل جواب جو شیعہ عالم دین نے دیا تھا اس کا دوسرا اور آخری حصہ پیش کریں گے. شیعہ عالم دین لکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے اپنی محکم کتاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، یعنی تم لوگوں پر واجب کیا گیا ہے کہ فرض قرار دیا گیا ہے کہ جب موت آئے تو مرنے سے پہلے اچھی وصیت کر جائے. تو کیا جناب عائشہ کے خیال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب خدا کے مخالف عمل کرتے تھے، اس کے احکام سے بے رخی برتتے تھے؟ پناہ بے خدا، جناب عائشہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم بہ قدم قرآن کی پیروی کرتے ہیں، ہر فعل اور ہر عمل مطابق کلام الہی ہے پیغمبر کا، کلام مجید کے اوامر و نواہی کی پابندی میں سب سے پیش رہے ہیں، کلام مجید کی جملہ باتوں پر عمل کرنے میں درجہ انتہا کو پہنچے ہوئے تھے. یقیناً جناب عائشہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہوگا کہ مرد مسلمان اگر ایک چیز بھی قابل وصیت رکھتا ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ اس چیز کے متعلق بغیر وصیت نامہ لکھے ہوئے دو راتیں بھی گزارتے. اس روایت کو صحیح بخاری نے بھی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 83 پر کتاب وصایہ میں اور صحیح مسلم نے بھی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 10 پر کتاب الوصیہ میں لکھا ہے. اس قسم کے دیگر ارشادات پیغمبر بھی جناب عائشہ نے ضرور سنے ہوں گے، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ وصیت کے متعلق آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے سخت احکام رکھتے تھے، اور یہ نہ تو آ حضرت کے لیے جائز ہے اور نہ جملہ انبیاء میں سے کسی نبی کے لیے جائز رہا ہے کہ لوگوں کو تو کسی چیز کا حکم دیں اور خود اس حکم کی پابندی نہ کریں، یا دوسروں کو تو کسی بات سے منع کریں مگر خود انہیں اس سے پرہیز خود نہ کریں، یہ غیر ممکن ہے. محال ہے کسی نبی کسی رسول سے ایسی بات کبھی بھی سرزد ہوئی ہو. اور امام مسلم وغیرہ نے جناب عائشہ سے یہ حدیث جو روایت کی ہے کہ رسول نے نہ کوئی دینار چھوڑا، نہ درہم، نہ بکری، نہ اونٹ، نہ کسی چیز کے متعلق وصیت فرمائی، یہ بھی پہلی ہی حدیث کی طرح قابل قبول نہیں. علاوہ اس کے اگر جناب عائشہ کا یہ مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قطعی طور پر ایک چیز بھی نہ چھوڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وصیت کے لیے کیے جانے کے لائق چیز سے بالکل خالی ہاتھ تھے تو بھی صحیح نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی فضولیات چھوڑ کر نہیں مرے جیسا کہ دنیا والے چھوڑ کر مرتے ہیں، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دنیا بھر کے لوگوں سے زیادہ زاہد و پرہیزگار تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت دنیا سے انتقال کیا اس وقت آپ کے ذمے کچھ قرضے تھے، کچھ کیے ہوئے وعدے تھے، کچھ لوگوں کی امانتیں تھیں جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کر جانا ضروری تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد اتنا مال چھوڑا جس سے آپ کے دیون ادا ہو جائیں. آپ نے جن لوگوں سے وعدہ کر رکھا تھا وہ وعدے پورے ہو جائیں، اور ان لوگوں سے جو کچھ فاضل بچ جائے وہ آپ کی وارث جناب سیدہ کو ملے، جیسا کہ جناب سیدہ کے مطالبہ میراث پیغمبر سے ثابت ہوتا ہے. اور اس مسئلے کو بخاری نے بھی صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 30 پر باب غزوہ خیبر پہ لکھا ہے. علاوہ اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی قابل وصیت چیزیں اپنے بعد چھوڑی جیسی دنیا سے کسی اٹھنے والے نے نہیں چھوڑی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کو لے لیجئے کہ آپ نے دین خدا کو چھوڑا جس کی ابھی ابتدا تھی, بالکل تازہ تازہ تھا, اور یہ بنسبت تلا و نقرے, مکان و جائیداد, کھیتی و مویشی کے زیادہ وسیع کا محتاج و ضرورت مند تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کے اتام بھی, بیوائیں بھی بہت زیادہ مجبور و مستر تھے, بے حد ضرورت مند و محتاج تھے کہ رسول کا کوئی نہ کوئی وسیع ضرور ہو جو آپ کی جگہ پر ان کے امور کا نگراں ہو, ان کے دینی و دنیاوی حالات کا مدبر و منتظم ہو. خدا کے رسول کے لیے یہ بات ناممکن تھی, محال تھی کہ وہ دین خدا کے جو ابھی گہوارے میں تھا خواہشوں کے حوالے کر جاتے, یا اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے خیالات و آراء پر بھروسہ کر لیتے اور اپنا وسیع و مقرر نہ کر جاتے, جسے آپ دین و دنیا کے امور کی نگرانی کے لیے وصیت کر جاتے, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا قائم مقام ہوتا جس پر پورا پورا بھروسہ کیا جا سکتا. رسول سے بعید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایتام یعنی تمام روئے زمین کے باشندوں کو مثل اس بکری کے چھوڑ جائیں جو جاڑے کی رات میں ادھر ادھر ماری ماری پھرے اور اس کا کوئی حفاظت کرنے والا چرواہا نہ ہو اور پناہ بخدا رسول وصیت نہ کر جائیں. حالانکہ اس وصیت کے متعلق ان پر وحی نازل ہو چکی تھی اور آپ اپنی امت کے کو وصیت کرنے کا حکم دے چکے تھے, سختی سے تائید کر چکے تھے, لہذا وصیت سے انکار کرنے والوں پر عقل کان نہیں دھرتی, چاہے انکار کرنے والے بڑی شخصیت کے مالک ہی کیوں نہ ہوں. یقیناً رسول اللہ نے ابتداء اسلام میں, جبکہ مکے میں ابھی اسلام اچھی طرح ظاہر بھی نہیں ہوا تھا, یعنی دعوت عشیرہ کے موقع پر امیر المومنین کو اپنا وصی مقرر فرمایا, جیسا کہ مکتوب نمبر 10 میں بھی مفصل ہم اس سلسلے میں بیان کر چکے ہیں. اس کے بعد بھی بتکرار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصی فرماتے رہے, اور جب موقع ملا یہ کہ بعد دیگری اپنے ان ارشادات کے ذریعے جن کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں وصیت پر تاکید کرتے رہے, یہاں تک کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ہم اب تک علی کے متعلق لفظی طور پر جن باتوں کی تاکید کرتے رہے ہیں, قولاً جو کچھ ان کے متعلق کہا کیے, اب بصورت تحریر وصیت نامے بھی علی کو لکھ دیں تاکہ اب تک جو کچھ کہا یا بیان کیا اس کی تاکید و توثیق ہو جائے. قلم سے لکھ قطعی طور پر طے کر دوں, قلم سے لکھ کر اس مرحلے کو. اسی وجہ سے آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ میرے پاس قلم و دوات لاؤ, میں ایسا وصیت نامہ تمہارے لیے لکھ جاؤں کہ پھر تم کبھی گمراہ نہ ہو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ سن کر لوگ آپس میں جھگڑنے لگے, حالانکہ رسول کی خدمت میں جھگڑانا کہاں تک مناسب ہے. بعض کہنے لگے کہ رسول اللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ہزیان بک رہے ہیں, اور جب رسول نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقین کر لیا کہ ان کے اس فقرے کے بعد وصیت نامہ لکھنا بیکار ہے, تحریر کا کوئی اثر نہ ہوگا سوائے اس کے کہ اور فتنہ بڑھ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبانی طور پر اب تک جو کچھ کہہ سکتے تھے اسی پر اکتفا کیا. پھر بھی آپ نے چلتے چلاتے لوگوں کو تین باتوں کی وصیت فرمائی, ایک تو یہ کہ علی کو اپنا ولی مقرر کر دیں, دوسرے یہ کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال کر باہر کریں, اور اس طرح آپ وفد بھیجا کریں کہ وہ بھی وفد بھیجتے رہیں. لیکن اس زمانے کی سیاست اور حکومت محدثین کو کب اجازت دے سکتی تھی کہ وہ وصیت کے پہلے جز کو بیان کرتے، لہذا محدثین نے بات یہ بنائی کہ پہلی بات ہم بھول گئے۔ امام بخاری نے اس حدیث کے آخر میں، جس میں رسول اکرم کا قلم الدوات مانگنا اور لوگوں کا کہنا کہ رسول ہزیان بک رہے ہیں نعوذ باللہ مذکور ہے، لکھتے ہیں کہ ان کی اصل عبارت کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ رسول نے بوقت انتقال تین باتوں کی وصیت فرمائی، ایک تو یہ کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، دوسرے یہ کہ جس طرح میں وقت وفد بھیجا کرتا تھا تم بھی بھیجا کرو، یہ لکھ کر کہتے ہیں کہ اور تیسری بات میں بھول گیا۔ اسی طرح امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں اور جملہ ارباب سنن و مسادین نے ایسا ہی لکھا ہے، ہر ایک اس تیسری بات کو بھول گیا، جسے ولایت علی کہتے ہیں، کسی کو بھی یہ مسئلہ یاد نہیں رہا۔ رہ گیا ام المومنین کا یہ دعویٰ کرنا کہ رسول اکرم کا جب وصال ہوا تو آپ ان کے سینے پر تھے، یہ معارض ہے ان احادیث کے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی حالت میں انتقال فرمایا جب آپ اپنے بھائی اپنے وصی علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے آغوش میں تھے، جیسا کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی متواتر احادیث کا فیصلہ ہے۔ اس کے علاوہ حضرات اہل سنت کی کتاب احادیث میں بھی صحیح حدیثیں موجود ہیں اس سلسلے میں، جو یہی بتلاتی ہیں کہ اگر آپ تلاش و جستجو کی زحمت گوارا فرمائیے تو آپ کو حقیقت پتہ چل جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔